الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہماری اس مجلس میں پچھلے دو ہفتوں سے صحابہ کرام کی عظمت کے موضوع کے اوپر بات چل رہی ہے. شروع ہم نے سورہ فتح کی آخری آیات سے کیا تھا جن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان میں اور اپنے حبیب علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے اپنے حضرت کی جو کتاب ہے فقہ کے بنیادی اصول تو اس میں سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کیے تھے جن میں حضرت نے لکھا تھا کہ توحید کا تعلق تو فطرت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تخلیق کیا اس استعداد کے ساتھ کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے, اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہر شخص پہچانتا ہے, چاہے وہ ملحد ہو, کافر ہو, دہریہ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, بدھ ہو, آگ کو پوجنے والا ہو, جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور دوسرا نقطہ تھا کہ رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایسا اعتماد ہو, ایسی محبت ہو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. تو یہ محبت کے ساتھ رسالت کا تعلق تھا. اور تیسری چیز کہ شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہے, کہ اس کے اندر ایک لاجیکل انفرنس ہوتی ہے, لاجیکل کنکلوژن کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ ہمیں محبت ہے, اور ان سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کے ساتھ ہمیں محبت ہے. تو بے شک کسی ایک صحابی سے آپ کو کوئی ایسا محبت والا تعلق نہ ہو جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا خاص رشتہ ہے. تو ہر صحابی کے ساتھ الگ الگ محبت والا تعلق نہ ہو, پتہ ہی نہیں صحابہ کے بارے میں. بہت سارے ایسے نام ہیں, ہم یہاں پہ کبھی کہیں جاتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اس صحابی کے نام پر سڑک ہے, اور وہ ایسے ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنے ہی نہیں. تو 124,000 صحابہ میں سے کتنے صحابہ ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی صحابی تھے. لیکن عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی صحابی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ ہمارا بھی عقیدت و احترام والا تعلق ہے, چاہے ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہوں. تو یہ عقل سلیم کے ساتھ عظمت صحابہ کا تعلق تھا, اور اس کے تحت ہم نے جو باتیں کری تھیں اس میں آخری بات کہ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے بلکہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. تو اب قرآن اور حدیث کے آئینے میں جب صحابہ کرام کو دیکھنا شروع کریں گے تو قرآن میں ہمیں اس کی بہت ساری دلیلیں ملیں گی, شان صحابہ کے اوپر بہت ساری آیات ملیں گی, تو ان کے بارے میں کچھ بات آج کرنی تھی. تو حضرت کی کتاب سے ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ایکسپلین کرتے جائیں گے کہ فرمایا کہ ہے تو بہت ساری باتیں, کچھ چیزیں اسکپ بھی کری ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. تو ہم شروع کر رہے ہیں آزمائش اور امتحان کے خدائی دستور سے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ آزماتا ہے انسانوں کو. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو انعام سے نوازنا ہو تو اس کو آزماتے ہیں. انعام سے نوازنا ہو, کسی کو کندن بنانا ہو, کندن کہتے ہیں زیور کو, کسی ایسی چیز کو جو کہ دیکھنے میں بہت اچھی لگے, انسان اس کو پہننا چاہے, انگوٹی پہننا چاہے, خواتین جو ہیں وہ ہار پہننا چاہتی ہیں, وہ کندن پہننا چاہتی ہیں,
तो ये कुंदन बनता कैसे है? ये जो सोना जमीन से निकलता है मादनी शक्ल में, मिनरल फॉर्म में, उसको कोई भी नहीं पहनना चाहता। वो तो बहुत ही भद्दी शक्ल में होता है, लेकिन होता वो सोना है, लेकिन उसको कोई अपने ऊपर अपनी जेबाइश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जेबाइश के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको आग में दहकाना पड़ता है, उसको पिघलाना पड़ता है, और पिघलाने के बाद फिर उसको एक खास शेप में ढालना होता है, जो कि कुंदन और जेवर कहलाता है। बिल्कुल यही उसूल जो है वो अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ भी है कि जब इनाम से नवाजना होता है तो उनको आजमाते हैं। तो फरमाते हैं कि पहली उम्मतों पर जब आजमाइशें आई तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अब एक मसला हो गया है कि मैं चश्मा लाना भूल गया हूं तो इसमें जो दूसरे कलर में है ना, वो तो बड़ी मुश्किल से समझ में आएंगी। खैर, अल्लाह करे कोई गलती ना हो पढ़ने में, क्योंकि कुरान की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अम हसबतुम अन तदखुलुल जन्नता, कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वलम्मा यातिकुम मसलल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और जबकि तुम्हें ऐसे हालात पेश नहीं आए जैसे कि तुमसे पहले लोगों को पेश आए थे। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, कि उनको मुश्किलात ने और जरर ने छुआ था। वज़ुलज़िलू, और उनको हमने झंझोड़ा था। जलजला, ज़ुलज़िलू, झंझोड़ा था हमने उनको। हत्ता यकूल रसूलू वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह, हत्ता के रसूल और उनके साथ जो ईमान वाले थे वो पुकार उठे थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह इन नसरुल्लाह करीब, सुन लो कि अल्लाह ताला की मदद करीब है। तो जब अल्लाह ताला ने इन लोगों को आजमाया तो रसूल, और कुछ तफसीरों के मुताबिक रसूल ने नहीं कहा था लेकिन उनके साथ जो लोग थे उन्होंने ये कहा था। बहरहाल इन लोगों ने कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी, यानी इस आजमाइश को बड़ी आजमाइश किन्होंने कहा? रसूल और उनके साथ जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह की मदद कब आएगी। जबकि सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुनालिकब्तुलियल मुमिनून, कि इस मौके पर अल्लाह वालों की बड़ी आजमाइश हुई, ईमान वालों की बड़ी आजमाइश हुई। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदन, और इनको झंझोड़ा गया बहुत शदीद झंझोड़ना, इनको झंझोड़ा गया बहुत शदीद झंझोड़ना। क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है? अच्छा, इनको झंझोड़ा गया बहुत शदीद झंझोड़ना। क्या मतलब? ये कौन कह रहा है? ये रसूल और ईमान वाले नहीं कह रहे कि इनको शदीद झंझोड़ा गया, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं कि इन सहाबा इकराम को, ये सूरह अहज़ाब के अंदर ग़ज़वा खंदक का वाक़िया है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों को शदीद झंझोड़ा गया। छोटे लोग किसी चीज को बड़ा कहें तो उसको इतना बड़ा नहीं समझा जाता, क्योंकि अभी बच्चा है, बच्चे के ऊपर तो कोई आजमाइश आ जाए वो कहना बहुत मुश्किल हो गई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन कभी कोई बड़ा इंसान अगर किसी तकलीफ को बड़ा कहे कि हाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, फिर उसको सीरियसली लेते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन बच्चे में और बड़े में नहीं हो रहा, यहां पर कंपैरिजन मखलूक में और खालिक में हो रहा है। पहली आयत में मखलूक कह रही है कि अल्लाह की मदद कब आएगी, बहुत तकलीफ हो गई हमें, अल्लाह की मदद कब आएगी। और यहां पर कौन कह रहा है? यहां पर खालिक खुद कह रहा है कि शदीद झंझोड़ा गया इन लोगों को, शदीद आजमाया गया इन लोगों को। तो जिस चीज को बड़ा, सबसे बड़ा शदीद बोले, वो वाकई शदीद होती है, वो वाकई शदीद होती है। तो अल्लाह ताला जिस आजमाइश को शदीद कह रहे हैं, वो आजमाइश नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर आई थी, इतना उनको झंझोड़ा गया था, इतना आजमाया गया था उनको। तो फरमाते हैं कि इससे पता चलता है कि सहाबा इकराम की आजमाइश सख्त थी। इसकी वजह यह थी कि जो इनाम सहाबा इकराम को मिलना था वो पहली उम्मतों के इनाम से आला है, ज्यादा बड़ा इनाम मिलना था, ज्यादा बड़ी आजमाइश आई, और जिसको छोटा इनाम मिलना होता है उसके ऊपर छोटी आजमाइश आती है। इनाम देने से पहले इम्तिहान लिया जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी वाले किसी को डिग्री देने से पहले इम्तिहान लेते हैं, विफाकुल मदारिस वाले आलमिया की सनद देने से पहले इम्तिहान लेते हैं, ایسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا بھی امتحان لیا اور پھر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب جانچ کر تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا، لہم مغفرتوں و اجر عظیم، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور ایک بہت زبردست اجر بھی۔ تو صحابہ کرام کو جس پرچے کے اندر آزمایا گیا تھا وہ پرچہ کس چیز کا پرچہ تھا؟ تقویٰ کا پرچہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہوا کس پر تھا؟ یہ ان کے دلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی یہ پرچہ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقش کر دیا تھا۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ ممتحن امتحان لینے کے بعد نتیجے کا اعلان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نتیجے کا اعلان فرمایا، یعنی صحابہ کرام کا امتحان لینے کے بعد باقاعدہ رزلٹ آؤٹ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو مزین کر دیا، یعنی تمہیں ایمان پسند ہے، بہت تمہیں اس کے ساتھ دلی لگاؤ ہے، یہ مزین چیز ہے تمہارے اندر، تمہیں کراہیت نہیں ہے اس ایمان سے، کیا مصیبت ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں ایسا ایمان نہیں ہے تمہارا، بلکہ تم ہر چیز کو مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، ایسا ایمان ہے تمہارا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو مکروہ بنا دیا، اب تمہیں نفرت ہے اپنے دلوں کے اندر ان چیزوں سے۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ٹھیک راستے کے اوپر آ چکے ہیں۔ اب یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو براہ راست مخاطب ہیں، جنرل فارم میں بات نہیں ہو رہی کہ کوئی عقل کا اندھا کم علم انسان، وہ ہے نا عمومی آیات کو دیکھ کر کے کہے کہ ہاں بھائی ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ایمان والے تو 1400 سال تک آتے رہے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ عمومی بات فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہے، ایمان والے ایسے ہوں گے، ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، ہوگا تو وہ بالکل ہی بے عقل اور بے علم انسان، لیکن ظاہری طور پر الفاظ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جنرل بات نہیں ہو رہی، تھرڈ پرسن میں بات نہیں ہو رہی، سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، مخاطب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، اب کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ کسی اور مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان سے۔ کم کی ضمیر اختیار کریے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا، أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اسی کے زیادہ حقدار تھے، یعنی جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کا عہد کر لیا اور وہ کر دکھایا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیات کو بھی بدل دیا۔ کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن پچھلے ہفتے میں خواتین کی ایک تفصیل کلاس کے اندر اس کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ بات کری کہ دل کی کیفیت جو ہوتی ہے یہ پرمننٹ ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر پرمننس آ جاتی ہے نا، ثابت قدمی آ جاتی ہے، تو وہ ثابت قدمی کہاں پہ آتی ہے؟ دل میں آتی ہے، دل میں ثابت قدمی آ جاتی ہے، اور پھر انسان کیفی طور پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی بنیاد پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، ساری ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب تک دل نہیں سنورا، جب تک دل کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے نیک عمل کریں گے؟ پھر کس بنیاد پہ آپ نیک عمل کریں گے؟ ابھی تو آپ کا دل کمزور ہے، ابھی تو اس کے اندر ثابت قدمی نہیں آئی، وہ کیسے عمل ہوتا ہے؟ وہ دماغ کی بنیاد، عقل کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، کسی بات کو اچھا سمجھ کر کے، اچھا جان کر کے، اپنے لیے فائدہ مند مان کر کے انسان عقلی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، اپنے آپ کو دباتا ہے، جان لگاتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، میرا دل نہیں مان رہا، میرا نفس اس کے خلاف بار بار مجھے اکسا رہا ہے اور دل کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ نفس کا مقابلہ کر سکے، لیکن عقلی طور پر میں اپنے نفس کو بٹھاؤں گا اور اپنے دل کی بات یا میں صحیح بات مانوں گا، اللہ کے بندے کی کہی ہوئی بات مانوں گا، اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات مانوں گا، تو صحابہ نے بالکل یہی کیا تھا، ابتدا میں عقلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر بات کا کی تصدیق کری، اقرار کیا اور اس کے اوپر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا ان کو کہ ان کے دلوں کو اس کے اوپر راضی کر دیا. یہاں پر جو آیت میں یہ انعام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ایسا بنا دیا، تو آگے فرماتے ہیں صحابہ کرام کی تعریف قرآن کے آئینے میں، یعنی یہ تو آزمائش کے بارے میں بات تھی نا صحابہ کرام کی، پھر اب تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آنے والے لوگوں کے لیے معیار کے طور پر پیش کیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں پر بھی تم کی ضمیر ہے، سیکنڈ پرسن ڈائریکٹ صحابہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کر کے آئے ہو، یہ نہیں کہ ایمان والے ایمان لے کر کے آئے، اچھے لوگ ایمان لے کر کے، نہیں، تم لوگ جیسے ایمان لے کر کے آئے ہو، صحابہ کے بارے میں ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تب ان کا ایمان قابل قبول ہوگا. پھر فرمایا انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. کہ ایمان والے لوگ تو وہ ہیں، انم المؤمنون مؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اس کے اوپر، اللہ کے رسول کی کسی بات کے اوپر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم، پھر انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جب جب مانگا گیا تب تب انہوں نے پیش کیا. وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک ہم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کے لیے عجیب الفاظ استعمال کیے، کہیں کہا اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور کہیں کہا اولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، اور کہیں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے. کہیں کہا اولئک ہم الراشدون، ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں. اور کہیں کہا اولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور کہیں کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریفیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی. جب قرآن نے ان کے ایمان کے پکا ہونے کی تصدیق کر دی ہے، تو اب اگر کوئی کہے کہ وہ تو موت سے پہلے ایمان سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ، مرتد ہو گئے تھے، تو اس کی عقل کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو فرما دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. صحابہ کرام کا مقام امامت، چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت عطا کیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سابقون اولون تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کری. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا واعد لهم جنات تجری، اور ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جنات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے، یہ ہے سکسس سٹوری. ہر صحابی ایک سکسس سٹوری تھا، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کا عہد کر لیا تھا اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کے لیے کہا. تو یہ تو قرآن سے کچھ دلائل تھے صحابہ کرام کی بڑائی کے بارے میں. پھر آگے ایک اور ٹاپک اسی کے اندر سے ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس میں کہ حضرت نے اس معاملے کو کھولا تھا کہ جس کو ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے صرف ایک جملے کی شکل میں رکھا ہے نا، کہ صحابہ کرام کی جب بات آئے گی تو ہم قرآن اور حدیث کو معیار بنائیں گے، تاریخ کو معیار نہیں بنائیں گے. اب کچھ لوگوں سے جو ہے وہ غلطی ہوئی، بڑی سنگین غلطی ہوئی, چھوٹی غلطی نہیں کہیں گے اس کو, سنگین غلطی ہوئی. بے شک ان کی اگر نیت خراب نہیں بھی تھی پھر بھی غلطی تو تھی نا, کہ تاریخ کو معیار بنانا شروع کر دیا. تو حضرت نے ان کے بارے میں بات کری ہے, نام لوں یا نہ لوں, حضرت نے تو لیا ہے, تو کتاب پڑھ رہے ہیں تو نام لے لیتے ہیں تاکہ ذرا بات کلیئر ہو جائے. سمجھ میں نہیں آتی نا بات, کیا خرابی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں. تو سن لیں, صحابہ کرام کے وکیل صفائی فرماتے ہیں, مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ کی باتیں پیش کر دی ہیں اور میں صحابہ کرام کا وکیل صفائی نہیں بننا چاہتا. میں صحابہ کا, کرام تو ہم نے لگایا, صحابہ کا وکیل صفائی نہیں بننا چاہتا. اب یہ بات انہوں نے لکھ کر اپنی طرف سے بڑے سچ کا اظہار کیا کہ بھی میں نے تو بڑا زبردست اپنا کام, میں نے بالکل ٹھیک ٹھیک کیا ہے, میں وکیل صفائی نہیں بنتا. تو وہ حضرت لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں ایکچولی, کیونکہ یہ تو ایک کورس تھا ریکارڈڈ کورس, تو فرمایا کہ اب یہ بات انہوں نے لکھ کر اپنی طرف سے بڑے سچ کا اظہار کیا, ہو سکتا ہے سمجھتے بھی ہوں اس بات کو سچی, کہ میں تو کسی کی وکالت نہیں کرتا اور جو سامنے ہو وہ میں پیش کر دیتا ہوں, لیکن حقیقت میں دو بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں, اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کے وکیل صفائی خود اللہ تعالی بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل صفائی بھی اللہ تعالی خود بنے. دیکھیں ہم نے کوئی سیاسی جماعت ادھر نہیں چلانی نا, ووٹ ووٹ تو لینے نہیں ہے, حکومت کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہم تو اپنے علماء سے جو بات ہم نے سنی ہے, مشائخ سے جو بات سنی ہے وہ ہم نے, ہمارا الگ کام ہے. یہاں پر سیاست والوں کا کام الگ ہوتا ہے, وہ ایک الگ حکمت عملی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مدارس والوں کا کام الگ ہوتا ہے, خانقاہ والوں کا کام الگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا بہت بڑی غلطیوں کے جو مرتکب ہو جاتے ہیں نا, ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے, واٹ از رانگ سم ویئر. تو ہم رائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے بس, ہاں وہ بھی اپنے طریقے سے کام کریں, بھی اپنے طریقے سے کام کریں, اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو اگر ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو سبھی صحیح ہیں, سبھی ٹھیک ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ کسی غلط راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر آپ ٹھیک نہیں رہ سکتے اس کے بعد. ہاں ہینڈل کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا خون خرابہ یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بھی آگے میں نے بات کرنی ہے, لیکن علمی طور پر پتا تو ہونا کیا مسئلہ ہے. علم ہی غلط ہوگا, سمجھ ہی غلط ہوگی, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, سمجھ ہی غلط ہے. آگے سے جو ہے وہ کتابیں پڑھے چلے جا رہے ہیں اور مراقبے کرے چلے جا رہے ہیں اور تسبیحات پڑھے چلے جا رہے ہیں, علم ہی غلط ہے, عقیدہ ہی غلط ہے, سوچ ہی غلط ہے. تو ایسی تسبیحات مراقبے کتابیں پڑھنا فائدہ نہیں دے رہا ہوتا. اس لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے علم کا ٹھیک ہونا, کانسیپٹس کا کلیئر ہونا. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو, ورنہ بڑی محنتیں کرتے ہیں لوگ, خوشی بھی ہوتی ہے محنت کر رہے ہیں لیکن افسوس بھی ہوتا ہے نا, علم ہی غلط ہے سوچ ہی غلط ہے, بےچارے اتنی محنت کرے چلے جا رہے ہیں لیکن علم ہی غلط ہے, فائدہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے باتیں کرنی ضروری ہیں, حضرت نے بھی یہ باتیں اسی وجہ سے کری تھی. تو آگے فرمایا, اس کی دلیل یہ ہے کہ جس شخص نے کہا کہ یہ مجنون ہے تو اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا, فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, کہ کبھی ایسے شخص کی بات مت کیجئے گا, مت مانیے گا کہ جو کہ بہت حلف اٹھانے والا ہو, قسمیں کھانے والا ہو, حَلَّافٍ مَّهِينٍ, قسمیں کھانے والا, حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, کہ بے وقت شخص ہے, تانے دینے کا عادی ہے, چغلیاں لگاتا پھرتا ہے, نمیم نمیمہ کرتا ہے, یہ چغلیاں لگاتا ہے, منع للخیر معتد اثیم. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن عظیم الشان کے اندر, یہ گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ایک کافر کو جس نے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگائی تھی, بری باتیں کری تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھلائی سے روکنے والا ہے, منع للخیر معتد اثیم, گناہ کے اندر حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے, عطل بعد ذالک زنیم, بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہے. بہت ہی ہلکا لفظ استعمال کیا, نچلے نسب والا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الزام تو پہلے انبیاء کرام پر بھی لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفائی انہی کی زبان سے دلوائی تھی. فرمایا مثلا حضرت ہود علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم صفی ہو، یعنی بہت ہی بیوقوف قسم کے، نعوذ باللہ، ہود علیہ السلام کو کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے جواب کہلوایا، فرمایا یا قوم لیس بی صفاحت، کہ اے میری قوم میں صفی نہیں ہوں، یہ جواب دیا انہوں نے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. تو ہود علیہ السلام نے یہ جواب دیا اپنی قوم کو. نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم گمراہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا نوح علیہ السلام کی زبان سے، یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں نہیں ہوں گمراہ بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. ایک بات اور سمجھ لیں کہ تاریخ انسانیت میں ایسی پاک باز اور پاک دامن ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، مگر ان پر الزام اور بہتان پھر بھی لگائے گئے. جب الزام لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب عام طور پر ایک معصوم بچے کی زبان سے دلوائے. جیسے جریج راہب پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، لہٰذا ان کو بری کر دیا گیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو ان کی صفائی بھی ایک چھوٹے بچے نے پیش کی. اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو ان کی صفائی بھی ایک بچے نے پیش کی، جو ان کا اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. معلوم ہوا کہ یہ ایک ترتیب رہی ہے کہ کسی بھی پاک دامن ہستی پر الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم کی زبان سے جواب دلوایا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تو اس کا جواب بھی کسی بچے سے دلوا سکتے تھے. چار بچے تو ماضی میں کر چکے تھے، تو ایک پانچواں بھی آیا تھا تو کیا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تو محبوب خدا کی زوجہ کا معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا. فرمایا ولولا اذ سمعتموه، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، قل تم ما یکون لنا، اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، ہمیں حق نہیں پہنچتا اس بات کا، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں، ہم اس چیز کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنائیں، اس کے اوپر بات کریں، ڈسکس کریں اس کو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ سبحانک یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ خود وکیل صفائی بنے. اچھا، حضرت نے یہاں پر ایک علمی نقطہ لکھا ہے، وہ الگ ہے، اس کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام کے اوپر جب بہتان لگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے لمبی تقریر کری وغیرہ، لیکن یہاں پر ایک اور علمی نقطہ جو دل میں آتا ہے، جس کے اوپر جس کا کلیئر ہونا ضروری ہے، کہ جیسے یہاں پر نا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگایا تھا، الزام لگا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ بھئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ان کے اوپر بہتان لگا تھا، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ یہ اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے، بہتان لگانے والے کون تھے؟ منافقین تھے. لیکن کچھ صحابہ بھی اس میں آ گئے تھے، شکار ہو گئے تھے اس کا، تین کے اوپر تو باقاعدہ حد جاری ہوئی تھی، اور باقی کچھ ایسے تھے جو کہ خاموش ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو فرما رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر نا جو مخالفین ہیں، معترضین ہیں، وہ یہ کہیں گے دیکھو کیا تھا انہوں نے یہ کام، جبھی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یعنی وہ یہ کام کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ اس قسم کی غلطیاں کرتے تھے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ تو پاک تھے اور یہ تھے وہ تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھئی ہوا تھا، جبھی تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا جواب پہلی بات تو یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس موقع پر ہوا تھا، ہم تو اس کے آگے بھی بتائیں گے، ایک موقع کوئی تھوڑی تھا جس میں ایسا ہوا تھا، پورا قرآن بھرا پڑا ہے ایسے مواقع سے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کو سرزش فرما رہے ہیں، صحابہ کو، صحابیات کو فرما رہے ہیں کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ تم نے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا. لیکن یہ جو سرزش فرما رہے ہیں، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل ہی اس پرپس سے کیا تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں یعنی اس زمانے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے. کیا مطلب ہو جائے؟ او بھائی پہلے نہیں تھا، بعد میں ہو جائے نا. ضرورت تھی تزکیے کی، تبھی تو ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ تزکیہ فرمائے. تو صحابہ کرام کا تزکیہ تو چل رہا تھا، یہ تو سارا کا سارا جو ہے جو قرآن کا نزول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ، یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا نا، تزکیہ کا پیریڈ تھا نا. تو اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، صرف ایک واقعہ نہیں ہوا، اور بھی کئی واقعات ہوئے. ایک اور کلاس کے اندر سورہ تحریم کی تفسیر چل رہی ہے، تو امہات المومنین سے غلطی ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کرنے کے لیے کہی، انہوں نے نہیں کری، غلطی ہو گئی ان سے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور آیات نازل فرمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کو اکیلے میں لے آ کر کے اس کی اصلاح کر دی، جیسے کہ ہمارے مشائخ کرتے ہیں، بڑا پردہ رکھتے ہیں، ہمارا سامنے نہیں ڈانٹتے، چھپ کر کے ڈانٹتے ہیں، اکیلے میں ڈانٹتے ہیں، یا ایسے ڈانٹتے ہیں کہ پتہ بھی نہ لگے کس کو ڈانٹا جا رہا ہے، سارے سامنے بیٹھے ہوئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈانٹا کہ اس رہتی دنیا تک جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان صحابہ اور ان صحابیات کے اوپر جو ڈانٹ پڑی تھی، ہر ایک کو پتا چلتا رہے گا کہ انہوں نے غلطی کری تھی، ہر ایک کو پتا چلتا رہے گا. اور صرف ایمان والوں کو نہیں، کافر بھی پڑھتے ہیں اس قرآن کو، اورینٹلسٹ بھی پڑھتے ہیں اس قرآن کو، جو معترضین ہوتے ہیں وہ بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، تفسیر کو پڑھتے ہیں، بڑا بڑا پی ایچ ڈی کرتے ہیں اس کے اوپر. ایون دشمنوں کو پتا چلتا رہے گا کہ ہاں دیکھو ان لوگوں سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور ان کو یہ ڈانٹ پڑی تھی. لیکن صدقے جائیں ان صحابہ کے، وارے جائیں ان صحابہ کے، کہ اس طریقے سے ڈانٹ پڑنے کے باوجود، اس طریقے سے جاننے کے باوجود کہ ساری دنیا ہماری اس کیفیات کو، ان ہماری غلطیوں کے اوپر مطلع ہوگی، ناراض نہیں ہوئے، اللہ تعالی سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھ گئے، اللہ تو نے کیا کیا یہ، کیوں کیا ایسے، اکیلے میں ڈانٹ دیتے، کسی کو نہ پتا لگتا، ہماری عزت رہ جاتی. آج کوئی شیخ کسی مرید کو ڈانٹ دے نا، تو وہ نہ صرف کہ وہ پھر واپس نہیں آتا، بلکہ پیچھے جا کر کے جو ہے نا پھر پروپیگنڈا کرتا ہے، پھر اس کے بعد نا واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے شیخ کے خلاف جو ہوتا ہے نا وہ زہر اگلتا ہے. ان کی مجال کیسے ہوئی کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے مجھے جو ہے وہ میری غلطی، کسی کے سامنے میری غلطی کو کھول دیا، کیسے انہوں نے کیا، یہ ہمت کیسے ہوئی، سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا. یہ ساری ڈانٹیں ان تک کیسے پہنچ رہی تھیں؟ اللہ تعالی کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، وہی بات. ہاں بھی اللہ کی آواز ہے، اس وجہ سے ہم ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے نا. یہ ساری ڈانٹیں ان تک کس کے زبانی سے پہنچ رہی تھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی پہنچ رہی تھی نا، شیخ کی زبانی پہنچ رہی تھی نا. نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے منہ پھلا کر کے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر کے بیٹھ گئے کہ کیوں کیا ایسا ہمارے ساتھ. یہی تو شان ہے صحابہ کی، یہی تو عظمت ہے صحابہ کی. یعنی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت یہ ہے کہ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ہم اس سے راضی ہیں، اور اس کے اوپر ان کو انعام ملا، کندن، عظیم ترین کندن ان کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد تاج رکھے گئے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے. تو اس واقعے اف کے اندر بھی یہی ہوا. آگے دفاع صحابہ کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہمارا فرض ہے دفاع کرنا صحابہ کا. تو فرماتے ہیں کہ لیکن وکیل صفائی بننے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان لاٹھی ہاتھ میں لے کر لڑنا شروع کر دے. اگر علمی اعتراض ہے تو علمی دلائل کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو علمی دلائل اپنے طور پر جھوٹے علمی دلائل ہوتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے کرتے ہیں، منافقین کے راستے سے. ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں کسی نے علمی طور پر اعتراض کیا تو انہوں نے فوراً اس کا علمی طور پر اس حد تک جواب دیا کہ مخالف کو چپ کروا کے رکھ دیا. سورہ تحریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقون، کہ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر، جو کہ معروف القرآن میں خلاصہ تفسیر بنتی ہے، وہاں پہ کیا فرمایا کہ جو کافر ہوتے ہیں، یعنی کھل کر کے اپنے کفر کا اظہار کر کے جو بات کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو تلوار کے ساتھ جہاد کیجئے، جو کہ سلطان کے بغیر ہو نہیں سکتا، تلوار کے ساتھ جہاد کی الگ تفصیلات ہیں۔ لیکن منافقین کے ساتھ کیا لکھتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ زبان، بذریعہ زبان اور بیان حجت جہاد کیجئے، یعنی جو کھل کر کے اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے، ان کے ساتھ تلوار سے جہاد نہیں کرنا۔ نہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ منافقین مدینہ کے ساتھ تلوار کا جہاد ہوا تھا؟ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہی سنت ہے، اور اسی سنت کے اوپر ہمارے علماء کرام، مشائخ جو ہیں، وہ عمل پیرا ہیں کہ منافقین کے ساتھ علمی جہاد کیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو اس ایکسٹریم میں کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ بھی تلوار کے ساتھ جہاد کرو، اور کچھ لوگ جو کہ اس ایکسٹریم میں، پیار و محبت والی ایکسٹریم میں، کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں کرنا چاہیے، سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلو۔ عوام الناس کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات نہیں ہو رہی، سب کو لے کے چلو اور کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو اور سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، خیر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو درمیانی راستہ جو سنت کا راستہ ہے وہ کیا کہ زبان اور بیان حجت کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب ان کا فعل اپنی جگہ پر، انہوں نے تھوڑی سنت کو فالو کرنا ہے، انہوں نے تو پھر آگے سے دوسرے انداز سے جواب دینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا جوتا اتار لیں؟ یاد رکھیے، جو شخص دلائل کے ذریعے بات سمجھانے سے قاصر ہو وہ جوتا اتارتا ہے، علماء حضرات ایسا نہیں کرتے۔ جاہل لوگوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور علماء کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اگر کسی نے علمی اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب بھی علمی انداز میں دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ علمی انداز میں صحابہ کرام کا دفاع کریں، اور اس کام کو ہم اپنا فرض منصبی سمجھیں۔ ہم اسے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم وکیل صحابہ بنیں۔ اس لیے جب معترض یعنی اعتراض کرنے والا تاریخ کا حوالہ دے کر اعتراض کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ ہم تو صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ فلاں فلاں صحابی کے فلاں عمل کو دیکھو، تو ہم کہیں گے کہ ہم تو ان کے اعمال کو دیکھنے کے اہل ہی نہیں ہیں، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ حیات نبوی میں اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کی وکالت کے بارے میں حضرت نے کافی تفصیل لکھی ہے، تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے پڑھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے حیات نبوی میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وکالت فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی مثالیں لکھی ہیں۔ احد کے میدان میں چند صحابہ کرام نے ابتدائی فتح کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب پہاڑی سے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ ان کے اترنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت ناگوار گزرا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ان کی وکالت کے لیے وحی نازل فرمائی، فاعفو عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اب ان سے مشورے بھی کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ ناراضگی اب رہے کہ چلو اب مشورہ نہیں کروں گا ان سے، نہیں، مشورہ بھی ان سے کیجئے۔ کیسی اللہ تعالیٰ وکالت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی، حالانکہ زخم آئے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے اس غلطی کی وجہ سے۔ دوسرا، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا تو بعض مسلمان بھی ان کے اس پروپیگنڈا کی لپیٹ میں آ گئے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے دار تھے، مہاجرین مساکین میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر ماہ مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے بھی سنی سنائی باتوں میں آ کر الزام تراشی کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کر لی کہ آئندہ ان کی مالی امداد بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، کہ تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور وسعت رکھتے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بہت امیر تھے، بزنس مین تھے، فیکٹری چلتی تھیں ان کی، اَن یُؤْتُوا اُولِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، کہ وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو تم بھی تو ان لوگوں کو معاف کر دو، یہ بھی تو ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، بدری صحابی ہیں، ان کو معاف کر دو. اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ غلطی ہو گئی تھی، مگر اللہ رب العزت نے ان کا وکیل بن کر سفارش فرمائی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے دگنی رقم دینی شروع کر دی. بس مشیت الہی کی وجہ سے صحابہ سے جہاں بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود بھی معاف فرما دیا اور مومنین کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے؟ آج بھی جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا احترام دلوں میں پیدا کریں. جن کی بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور دوسروں کو معاف کرنے کی سفارش بھی فرمائی، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان پر طعن و تشنیع کرے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. دو اور مثالیں بھی ہیں. چوتھی مثال پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے، بڑی زبردست مثال ہے ویسے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت کو نہ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی برداشت ہوتی ہے. چنانچہ کفار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو پروردگار نے جواب میں فرمایا، وَلَا تُطِعْكُ اللَّهَ حَلَّافِ مَهِينَ هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُقْتَدٍ عَسِيمٍ وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اس کا ترجمہ ابھی ہم کر چکے ہیں. آگے، اسی طرح جب کفار نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، صحابہ کرام کو سفیہ، جیسے کہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے سفیہ کہا تھا نا، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی منافقین نے سفہا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو بے وقوف کہہ کر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا انہم ہم السفہاء، کان کھول کر سن لو، الا سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، جو تمہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف ہیں. ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کو برا کہنے والے خود برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرمائے. اس کے اوپر ایک بڑے فقیہ جن کا بھی حال میں انتقال ہوا ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اوپر مزید زبردست نقطہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کوئی نیا لفظ استعمال نہیں فرمایا. جو جس لفظ سے انہوں نے صحابہ کو برا کہا، اسی لفظ کو ان کے اوپر پلٹ دیا، صفی کا لفظ پلٹ دیا ان کے اوپر. اصول سامنے آ گیا کہ جس لفظ سے کوئی صحابہ کے اوپر تان کرے گا، وہی لفظ پلٹ کر کے اس کے اوپر آئے گا، چاہے کچھ بھی کہے. اب آپ اپنی امیجنیشن کو استعمال کر لیں، جو بھی کہے گا صحابہ کو وہی پلٹ کے واپس آئے گا. ہم پازیٹو چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کہے گا تو وہ پلٹ کے اس کے اوپر آئے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. کوئی کہے گا صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہی پلٹ کر کے اس کے اوپر آئے گا. اور کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جن الفاظ سے برا بھلا کہے گا، کافر کہے، منافق کہے، مرتد کہے، جو بھی کہے، وہی لفظ پلٹ کر کے اس کے اوپر آ جائے گا. اب یہ اصول بن گیا، قرآنی اصول بن گیا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات بغیر اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیا ہے. تو ان سب دلائل سے حضرت نے آخر میں نتیجہ لکھا کہ ان مندرجہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی جماعت تھی، ان سے بغض رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کے مترادف ہے. ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر ہم اس سلسلے کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاشقین صحابہ کے اندر شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے احکامات کی حاجت پڑھائے گا تو سب اپنے دل میں پکی توبہ کی نیت کر لیں, کلمہ دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں. پہلا یہ کہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول روزانہ کرنے کا کہ صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارہ تلاوت کر لیں. چوتھا وقوف قلبی کہلاتا ہے, کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. علم اور ارادے سے ہر قسم کے گناہوں کو کرنا انسان چھوڑ دے. اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً توبہ تائب ہو جائے, گناہ پر اصرار نہ کرے. یہ وقوف قلبی کا معمول ہے, چوتھا معمول بنتا ہے یہ 6 میں سے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے دل سے اس اللہ 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 کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. جتنی دیر تک اس طرح سے آنکھوں کو بند کر کے کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا اور آخری معمول ہے کہ شیخ کے ساتھ تعلق بنا کر کے اصلاحی تعلق رابطہ رکھنا, دین سیکھنا, غلطیوں کے بارے میں پوچھنا. یعنی بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تو اصلاح کے لیے ایک رابطے کی ضرورت پڑتی ہے. تو شیخ کے ساتھ جو رابطہ انسان رکھتا ہے اس کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے اور یہی چھٹا معمول ہے. تو استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ, یہ کل 6 معمولات ہو گئے. تو ان معمولات کو اگر کرنے کی کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا, انسان کی اصلاح ایسے ہی اسی کے تحت ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی, جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہیں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہیں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، غیر سے باتیں ہیں ہم سے عذر تھا، آج تم کو خوب فرصت ہو گئی، حضرت دل آپ اور ارمان وصل، اللہ اللہ اب یہ ہمت ہو گئی، حضرت دل آپ اور ارمان وصل، اللہ اللہ اب یہ ہمت ہو گئی، اس کو ہر ذرہ ہے ایک دنیا راز، اس کو ہر ذرہ ہے ایک دنیا راز، منکشف جس پر حقیقت ہو گئی، منکشف جس پر حقیقت ہو گئی، اب کہاں وہ رات دن کی صحبتیں، مل گئے صاحب سلامت ہو گئی، کر چکے رندی بس اب مجذوب تم، ایک چلو میں یہ حالت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی،
لا الہ الا اللہ محمد رسول، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما،
ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شرپسندوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، شیطان کے ہاتھ چڑھ جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، گمراہی کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بدگمانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بے ایمانی سے حفاظت فرما، بد اعتقادی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد گمراہی کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مہربانی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو، اے اللہ، اپنی نگاہ پاک ڈال کر اے اللہ دھو فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ، یقیناً ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ جس دور میں شاید آپ دعائیں سننا چھوڑ دیں۔ اے اللہ، اتنا زیادہ شر ہمارے اندر آ چکا، اے اللہ، اتنا زیادہ شر دنیا میں پھیل چکا کہ اے اللہ، ہماری حالت شاید خسو خاشاک کی طرح ہو چکی۔ اے اللہ، خسو خاشاک کی طرح ہماری حالت ہو چکی جس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اے اللہ، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنے بندوں کی پرواہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، یقیناً جو بھی خرابی ہے، بگاڑ ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، ہمارے اپنے مزاجوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی پریشانی ہماری زندگیوں میں ہے، اے اللہ، ہمارے سینوں میں ہے، اے اللہ، ہمارے جسموں میں ہے، ہمارے روحوں میں ہے، یا اے اللہ، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں ہے، یا اے اللہ، دنیا جہان میں ہے۔ اے اللہ، سب کا سب، اے اللہ، ہمارے اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، ہمارے اپنی گندگی کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اقرار کر لیا۔ اے اللہ، ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تمام گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ایک گناہ پر بھی اصرار نہیں کریں گے۔ اے اللہ، ایک گناہ کی بھی حجت نہیں بنائیں گے۔ اے اللہ، دلیل نہیں بنائیں گے، بلکہ اے اللہ، تو اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے، اے اللہ، اپنے دین کے علماء کے ذریعے سے جب ہمیں یہ پیغام پہنچا دے گا کہ ہم کسی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو اے اللہ، ہم فوراً اس پیغام کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اے اللہ، اپنی غلطی کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، اور اے اللہ، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں گے۔ اے اللہ، اس پہ نادم شرمندہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہم تائبین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے۔ اے اللہ، گناہوں پر اصرار کرنے والے راستے سے اب ہم یو ٹرن لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ راستہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی طرف مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اے اللہ، ہم اپنے سمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اے اللہ، جنت کی طرف اب اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے کتنی عمر ضائع کر دی۔ اے اللہ، کتنا قیمتی وقت ہم نے گنوا دیا۔ اے اللہ، جہنم کے راستے کے اوپر چل چل کر کے، اے اللہ، باقی ماندہ جتنی بھی عمر رہ گئی ہے، اے اللہ، کم ہے یا زیادہ، اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ اے اللہ، اس باقی عمر کو جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے اے اللہ استعمال فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں محبت کرنا نہیں آتا۔ اے اللہ، ہم ایسے مادی دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ، ہر چیز مادیت نظر آتی ہے۔ اے اللہ، ہر چیز جو ہے، اے اللہ، صرف مادے سے محبت، اے اللہ، مادے کی فکر، اے اللہ، جو سامنے نظر آ رہا ہے صرف اس کی پرواہ کرنے کی، اے اللہ، ہر طرف سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم بچپن سے یہی چیزیں سیکھتے ہوئے بڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تو محبت کرنی آتی ہی نہیں، لیکن اے اللہ، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے۔ اے اللہ، آپ کے نیک بندوں کو تو محبت کرنی آتی ہے۔ اے اللہ، ہم ہم بے دل لوگوں کو، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دل نہیں سل ہے، اے اللہ ہم سل والوں کو بھی محبت کرنا سکھا دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اپنے دلوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ان دلوں کے اندر محبت کی کیفیت کو پیدا فرما دیجئے، اے اللہ محبت کے جذبات کو پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے الفاظ کو حقیقت بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں محبت کی حقیقت عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ شیطان بھی تو اے اللہ کیسی دلی کیفیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کے دل کے اندر ہماری نفرت شدیدہ ہے، اے اللہ یہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، اے اللہ یہ مستقل ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اے اللہ ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اے اللہ کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ اس کے پاس اتنی ہمت اور حوصلہ کہاں سے آتا ہے، تو اے اللہ آپ کی طرف سے اے اللہ دل میں بات آئی، اس کو بتایا کہ کیونکہ اس کو نفرت ہے انسان کے ساتھ، اس کو بنی آدم کے ساتھ نفرت ہے، یہ نفرت کا جذبہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، یہ سوتا بھی نہیں، مستقل ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، کسی طرح سے ہم ایمان سے محروم ہو جائیں، کسی طرح سے ہم جہنم میں داخل ہو جائیں، اے اللہ ہمارے دل میں بھی تو آپ نے اپنی محبت کا ایک بیج بویا ہے، اے اللہ ایمان عطا فرمایا ہے، اے اللہ لیکن اس بیج کو ہم نے مناسب ماحول نہیں مہیا کیا، اے اللہ اس بیج کو ہم نے خیال نہیں رکھا، اے اللہ اس کو ہم نے ہم نے پانی نہیں دیا، اے اللہ سایہ مہیا نہیں کیا، اے اللہ دھوپ کی گرمی مہیا نہیں کری، اے اللہ ہم نے اس کو اولیاء کی صحبت میں نہیں پہنچایا، اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہم نے اس کا تعلق نہیں بنایا، اے اللہ ہمارے دل کا بیج جو ہے وہ ابھی تک بیج ہی ہے، اے اللہ اس کے اندر سے محبت کا پودا کب نکلے گا، اے اللہ یہ محبت کا پودا کب بڑھے گا، کب جوان ہوگا، اے اللہ کب اس بیج کے اندر سے محبت کی شاخیں نکلیں گی، اس کے اوپر پھل پھول نمایاں ہوں گے، اے اللہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اے اللہ دنیا والوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اے اللہ ہم نے تو اس کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، اے اللہ بس بیج ہی لیے شاید اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، اے اللہ ہمیں اس بیج کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی فکر کرتے ہیں، اے اللہ اپنے اپنے آل اولاد کی فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دون ہم نے قرآن کے اندر حکم فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن اے اللہ ہم نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا، اے اللہ ہم نے دنیا والوں کے حکموں کو زیادہ ترجیح دی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں یا باہر والے ہوں، اے اللہ غیر ہوں یا اپنے ہوں، اے اللہ ہم نے ان کے حکموں کو ان کی ترجیحات کو ترجیح بنا لیا، اے اللہ تیرے حکموں کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، اے اللہ تیرے قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اے اللہ ہم اس غلطی کے اوپر، اے اللہ اس عظیم الشان غلطی کے اوپر، اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے احکام کے اوپر چلنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں ہمارے بڑوں نے اپنے علم اور عمل کے باوجود زندہ رہنے سے پناہ مانگی تھی، اور اے اللہ ہم اپنی بے علمی اور بد عملی کے ساتھ اس دور کے اندر زندہ ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی نہیں سمجھ میں آتا، اے اللہ کس طریقے سے کفر اور کافر، اے اللہ منصوبے بنا کر کے اے اللہ ہماری نسلوں کو کافر بنانے کے لیے اے اللہ تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، بلکہ اے اللہ ان تیاریوں کے اوپر عمل پیرا ہیں، پورے زور و شور کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نسلوں کو کفر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کتنے جاننے والوں کو ہم نے کافر ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا ہے، اے اللہ اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہو رہی، اے اللہ ہماری اس بے فکری کو معاف فرما، اے اللہ بزرگوں کی سنات سے سنا ہے کہ جس کو کہ سوئے خاتمہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کے ایمان پر خاتمے کے اوپر شک ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں سوئے خاتمہ کا ڈر عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دے، اے اللہ اس کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں اے اللہ انتظامات کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے، اے اللہ تیرے لیے نیک بنا دینا آسان ہے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دینا، گناہوں سے ہمیں بچا دینا، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ تیری دین کی نسبت سے
اے اللہ تیری اولیاء کی نسبت سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بے شک ہماری نیت میں اگر کوئی فطور بھی ہے، اگر ہماری نیت خراب بھی ہے، اے اللہ نیتوں کو بھی تو آپ اپنی توفیق سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اے اللہ ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے اس یہاں پہ بیٹھنے کو، وقت لگانے کو، اے اللہ ضائع نہ فرما دیجئے، اے اللہ اس کو ہمارے حق میں استعمال فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری موت کو آنے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کے حاجات سے، ان کی پریشانیوں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمارے گناہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ان جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کے جھوٹ کو دور فرما، اے اللہ ہماری شخصیتوں کے فریب کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔